أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن کریم کی دو جگہ سے میں نے تلاوت کی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طور پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، محبت کے کئی درجے ہیں. ایک محبت عامیانہ پن سے ہوتی ہے، ایک شدت کے ساتھ ہوتی ہے. انسان بہت سی چیزوں سے محبت کرتا ہے، پھر محبت مختلف وجوہ سے ہوتی ہے. کسی کو اس لیے محبت ہے کہ یہ نسبی اعتبار سے مثلا میرا باپ ہے، یا باپ کو اولاد سے اس لیے محبت ہے کہ میرا بیٹا ہے اولاد ہے. حتیٰ کہ جانوروں میں بھی اس محبت کا خیال رکھا جاتا ہے. وہ آپس میں نسبت رکھتے ہیں، رشتہ رکھتے ہیں، تو درندے بھی آپس میں محبت کرتے ہیں، اپنے خاندان سے محبت کرتے ہیں. پھر محبت کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ میرا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، اس رشتے کو نبھانے کے لیے محبت کرتے ہیں. اب رشتہ چاہے میاں بیوی کا ہو، بہن بھائی کا ہو، مامو بھانجے کا ہو، یا اور کوئی سا بھی رشتہ لے لیں. عزیز داری، قرابت داری، یہ بھی وجہ محبت ہے. بعض لوگ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس نے اسے کوئی ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، یہ بھی محبت کا ایک سبب ہے. کوئی شخص ہمیشہ کسی کا اکرام کرتا ہے، جب بھی اس کے پاس جاتا ہے کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے، تو یہ ہدیہ دینا لینا یہ بھی محبت کے سبب ہے. کسی نے کسی پر احسان کیا ہوتا ہے، اس احسان کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے کہ بھائی اس کا بڑا احسان ہے مجھ پر، برے وقت میں اس نے میرا بڑا ساتھ دیا، اس لیے مجھے اس سے محبت. قرض کسی نے دے دیا، یہ بھی ایک احسان ہے، اس وجہ سے انسان محبت کرتا ہے. تو یہ ساری محبتیں اپنی جگہ پر، وجوہات بھی اپنی جگہ پر، لیکن ایک انسان کا دوسرے انسان سے محبت خالصتاً اللہ کے لیے کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے. اسی کو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ محبت شدید کرتے ہیں ایک دوسرے سے. تو ایمان کی بنیاد پر کسی سے محبت کرنا، میں نے غالباً ایک واقعہ بھی بیان کیا تھا کچھ عرصے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے زمانے میں جو قومیں تھیں ان قوموں میں سے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا. ایک شخص کسی بستی میں ملنے کے لیے جا رہا تھا کسی سے، راستے میں ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا کہ جب یہاں پہنچے تو اس سے پوچھنا. تو جب وہاں پر پہنچا تو فرشتہ نے پوچھا کہ بھئی تم وہاں کیوں جا رہے ہو، تمہارا کوئی لین دین ہے، کوئی رشتہ ہے، ناتا ہے، یا اس نے کوئی احسان تم پر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہ مجھ پر کسی نے احسان کیا ہے، نہ میری کوئی رشتہ داری ہے، نہ تعلق ہے، البتہ فلاں اللہ کا بندہ وہاں رہتا ہے، مجھے اس سے اللہ کے لیے محبت. اس محبت کو نبھانے کے لیے، اس تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھے اللہ کے لیے اس سے محبت ہے، میں جا رہا ہوں اور کوئی وجہ نہیں. تو اس فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ رب العزت ہی نے یہاں پر انسانوں کی شکل میں بٹھایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جیسے تم اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ سے تعلق کی وجہ سے اس بندے سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے. تو یہ بڑی بات ہے کہ کوئی شخص صرف اللہ کے لیے محبت کرے کسی سے. اس سے ایک بات تو یہ بھی پتہ چل گئی کہ ایسے شخص کا کیا درجہ اور کیا مقام ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور دوسری بات یہ پتہ چل گئی کہ بعض اوقات فرشتے بھی انسانوں سے ہم کلام ہو سکتے ہیں. جیسا کہ خود قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ جس میں جبریل امین نے بشکل انسانی آ کر ان سے کلام کیا، گفتگو کی. تو بہرحال اللہ کے لیے محبت یہ سب سے بڑھ کر. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس کا حاصل و خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، کہ جو لوگ اللہ کے لیے کسی سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، بلکہ سراسر نور ہوں گے. اور اس دن جب اور لوگ غم میں مبتلا ہوں گے، انہیں کوئی غم نہ ہوگا، اور لوگ مصیبت میں مبتلا ہوں گے، انہیں کوئی مصیبت نہیں ہوگی، لوگوں میں بے اطمینانی بے سکونی ہوگی، انہیں کوئی بے اطمینانی اور بے سکونی نہیں ہوگی، بلکہ انتہائی مطمئن شاداں فرحاں ہوں گے. فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے تعلق اللہ کے لیے رکھا، دوستی اللہ کے لیے رکھی، دشمنی اللہ کے لیے رکھی، اپنی ذاتی غرض سامنے نہیں تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے دوست، قیامت کے دن انہیں کوئی غم اور خوف نہیں ہو. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن ہوگا. خوف آئندہ سے تعلق رکھتا ہے کہ آئندہ کی زندگی کا کوئی خوف ان پر نہیں ہوگا. حزن و ملال گزشتہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے کہ گزشتہ دنوں میں کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آئی، اس کا کوئی حزن ملال انہیں نہیں ہوگا. تو گویا کہ نہ آئندہ ہوگا اور نہ پچھلی کسی کیفیت پر وہ غمزدہ ہوں گے، بلکہ اطمینان والی زندگی انہیں ملے گی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ میرے عرش کے سائے میں ہوں گے یا میرے سائے میں ہوں گے، اور اس دن یہ پکی بات ہے کہ عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ المومن مالفن، کہ مومن جو ہے وہ تو ان سے محبت کا مرکز ہے، یعنی خود بھی دوسرے سے محبت کرتا ہے اور دوسرے اس سے محبت کرتے. یقیناً جب ہم دوسروں سے محبت کریں گے تو جواب ہمیں محبت ہی سے ملے گا. اس نے فرمایا کہ المومن و مالفن، مرکز محبت ہے مومن. اس سے پتہ چل گیا کہ ایسا خشک بن کر رہنا کہ نہ کسی سے آدمی محبت کرے، نہ کسی سے انس اور مانوسیت والا کام کرے، الفت والا معاملہ کرے، بلکہ ہمیشہ منہ چڑھا کر رکھنا اور نہ ہنسنا نہ بولنا کسی سے، یہ کوئی شرعی تقاضا نہیں. بعض خوش قسم کے لوگ جو اس طرح سے رہتے ہیں وہ خوب سمجھ رہے ہیں اس کو کہ مرکز محبت ہے مومن، اور محبت کا تقاضا ہے کہ انسان ہنستا بھی ہے، بولتا بھی ہے، یعنی وہ خود کسی اور سے محبت کرتا ہے، وہ اس سے محبت کرتے ہیں. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ساری محبتیں تابع ہوتی ہیں اللہ کی محبت کی، اللہ اور رسول کے احکام کے تابع ہوتی ہیں وہ محبتیں. میری بات سے کوئی غلط مطلب لے کہ آج سے جا کے کسی سے محبت کرنا شروع کر دے کہ جی وہ مول صاحب سے سن کے آئے کہ محبت کا مرکز ہے، چلو آج سے تم سے محبت کرنی شروع کر، تو ناجائز محبتیں مراد نہیں ہے بھائی، اس سے جائز محبتیں. ایک عام مومن دوسرے مومن سے محبت کرے اللہ کے لیے، اور جو قاعدہ قانون شریعت نے بیان کیا ہے اس کے مطابق محبت کرے، یعنی باپ اپنی اولاد سے کرے، اولاد اپنے ماں باپ سے کرے، شوہر اپنی بیوی سے کرے، بیوی اپنے شوہر سے کرے، بھائی بہن آپس میں محبت کریں، یہ ساری چیزیں جائز ہیں محبت. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ بہرحال جہاں ضرورت ہو شرعی حدود میں رہتے ہوئے آدمی محبت جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے. شرعاً اس میں تو شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بس جو محبت ہو وہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے تابع ہو اللہ اور رسول کی محبت کے، تو اس پر کوئی قزغن نہیں. البتہ ناجائز محبت وہ محبت ہے ہی نہیں، وہ تو دشمنی ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحب للہ والبغض للہ، بھائی محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، بغض و عداوت ہو تو اللہ کے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے، اپنی غرض کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کسی سے محبت نہ کرے. بعض لوگوں کو محبت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو لالچ ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا آؤں گا تو یہ مجھے کچھ نہ کچھ تحفہ دے دے گا، ہدیہ دے دے گا، تو یہ اللہ کے لیے نہ ہوئی. پھر کسی سے ہم اس لیے محبت کریں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، بس اگر یہ محبت ہے اس لیے تو صحیح. اور صحابہ کرام تو اس توہ میں رہتے تھے. غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بڑی محبت، اپنی اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، بہن بھائیوں سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت. جب میں گھر چلا جاتا ہوں اور کبھی آپ کا خیال آ جاتا ہے تو مجھے قرار نہیں آتا، مجھے چین نہیں آتا، میں سو نہیں سکتا، یہاں تک کہ میں آپ کی آ کر زیارت کرتا ہوں تب مجھے سکون ملتا ہے اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ قیامت کے دن کیا بنے گا میرا، آپ یقیناً اعلیٰ درجوں پر چلے جائیں گے، ہمارے ایسے اعمال نہیں ہیں کہ ہم آپ کا مقابلہ کر سکیں، آپ کے درجے تک آ سکیں، اس لیے وہاں پر کیا حال ہوگا جب مجھے وہاں آپ کی یاد آئے گی. تو یقیناً اگر تو جنت میں چلے گئے تب بھی یہ تو ہوگا کہ آپ کا درجہ کہیں اور ہوگا، میرا درجہ کہیں اور ہوگا، تو آپ کو دیکھے بغیر جب یہاں مجھے سکون چین نہیں ملتا تو وہاں کیسے حاصل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا، وہی کا انتظار کیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اس میں قاعدہ بیان کر دیا کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو یہ سب کے سب لوگ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو اللہ کے یہاں انعام یافتہ لوگ شمار ہوتے ہیں، جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے، ان کے ساتھ ہوں گے. مع الذین، ان کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، اللہ نے جن پر انعام کیا. اور وہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں اس کی آگے تفصیل بیان فرمائی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ ہوگا. گویا یہ بات بتا دی کہ تم فکر مند نہ ہو، اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو جنت میں انہی کے ساتھ ہوگے. یہ الگ بات ہے کہ اپنے اپنے مقام پر ہوگے، لیکن اس کے باوجود وہاں دیدار ہو سکے گا، زیارت ہو سکے گی، محرومی نہیں ہوگی. بلکہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً اس کو اس طرح بھی بیان فرمایا کہ صحابہ کرام نے غالباً دریافت کیا کہ ہم اللہ کی زیارت کیسے کریں گے، درجات مختلف ہوں گے. فرمایا دنیا میں تم چاند کو دیکھتے ہو؟ کہ ہاں سب دیکھتے ہیں. تو کہا کہ کوئی کوٹھی بنگلوں میں رہنے والا نہ دیکھتا ہو یا دیکھتا ہو، جھونپڑیوں والا نہ دیکھتا ہو، ایسا ہے؟ بلکہ چاند جب ظاہر ہوتا ہے سب کو نظر آتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت بھی، بشرطے کہ اللہ کی زیارت سے اس کو محروم نہ کر دیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کو اسی طریقے سے سب دیکھیں گے جیسے کہ ہم دنیا میں چاند کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، نظر آتا ہے، کوئی محروم نہیں رہے گا. اسی طریقے سے اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنے حال کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. تو اس آیت میں یہ بیان فرما دی، اور ایک دوسری روایت میں مزید بیان فرما دیا. ایک شخص نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کے اعمال ایسے نہیں ہیں، اعمال کے اعتبار سے پیچھے رہ گیا لیکن ان سے محبت رکھتا ہے، وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے. انہوں نے دوبارہ یہ سوال کیا، آپ نے پھر یہی جواب دیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ اس دن ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن تھا، اس لیے کہ ہم تو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق سے محبت رکھتے ہیں، عمر فاروق سے محبت رکھتے ہیں، تو یہ بڑی خوشخبری تھی ہمارے لیے کہ المرء مع من احب، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا. تو یقیناً اگر ہماری محبت اللہ کے ساتھ، اس کے نبی کے ساتھ ہے، صحابہ کرام کے ساتھ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آخرت میں محروم رہیں؟ جب اللہ کے نبی جو مخبر صادق ہیں آپ نے یہ فرما دیا کہ المرء مع من احب، تو اس سے بڑھ کر یقیناً خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن یہاں ایک غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے کہ محض محبت کا دعویٰ کافی نہیں. حضرت رابعہ بصریہ غالباً یہ فرماتی ہیں توصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا العمل فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاتاته ان المحب لمن يحب مطيع. کہا کہ تو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو اصل الہ، اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے اے محبت کے دعوے دار، وانت تظہر حبہ، اس کو آگے بیان فرمایا کہ تو محبت ظاہر کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، اس کے رسول سے بڑی محبت ہے، لیکن تو اصل الہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے. ھذا الامر فی القیاس بدیع، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو دعوی محبت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں. لو کان حبک صادقا لاتاته، اگر تو محبت میں سچا ہوتا تو ضرور اطاعت کرتا. لو کان حبک صادقا لاتاته، کیوں؟ ان المحب لمن يحب مطيع، اس لیے کہ محب محبوب کا مطیع ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت ہو اور اس کی فرما برداری نہ ہو، بغاوت ہو اس سے، دعوی محبت ہو لیکن اس کے احکام پر عمل نہ ہو، یہ کیسے ممکن؟ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے، تو محبت اطاعت کے، محبت اور اطاعت لازم و ملزوم ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ محبت ہو اور اطاعت نہ ہو، اور اطاعت کرے محبت نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. آدمی اطاعت اس کی کرتا ہے جس سے محبت ہو، اور جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، تو دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اللہ کے احکام کی سے بغاوت بھی کر رہا ہو، اس کے رسول کے احکام سے بغاوت بھی کر رہا ہو، اسے کچھ چیزیں ناپسند ہو عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر وہ کہے کہ میں محبت کرتا ہوں، میں بڑا عاشق رسول ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ناممکن. ان المحب لمن يحب مطيع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. دنیا میں دیکھ لیجئے، آپ کو اگر کسی سے محبت ہے تو آپ سے 100 ناز وہ اٹھوائے گا، 100 نخرے دکھائے گا، اور ہم کوشش کر کے اس کی ایک ایک بات پوری کرتے ہیں، کیونکہ محبت. لڑکے سے، بچے سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے. بعض اوقات بعض لوگ ایسا بیجا لاڈ پیار کرتے ہیں، اولاد بگڑ جاتی، اور ماں باپ محبت سے مجبور ہوتے ہیں. اب وہ جو ضد کر رہا ہے، چاہے وہ جائز ضد کر رہا ہو، بیجا ضد کر رہا ہو، ماں باپ پوری کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اس لیے کہ محبت ہے. تو جب دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے تو آخرت کا معاملہ بھی تو ایسا ہی ہے. اللہ اور رسول کی محبت کا اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں تو اطاعت بھی لازمی ہے. آج ہم صرف دعویٰ ہمارا رہ گیا ہے، لیکن میں نے غالباً پچھلے جمعے غالباً یہ بات عرض کی تھی یا کہیں اور کسی بیان میں یہ بات کہی ہے کہ ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا اخلاقیات کا، اور اتنے تنزلی کا ہم شکار ہو گئے ہیں کہ آپ سے محبت کا دعویٰ تو کریں گے، جس پر اگر جان بھی چلی جائے تو جان بھی دے دیں گے، لیکن دین و شریعت کے مطابق زندگی گزارنا بڑا مشکل. جان دینا آسان ہے، لیکن شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا، یہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. سیرت پر چلنا بہت مشکل. ہاں جان لینی تو لے لو بھائی، جان حاضر، تو جان دے دیتے ہیں، سیرت پر نہیں چلتا. یہ کیسی محبت؟ اس لیے میرے عزیز ہو، اصل چیز یہی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے آپس میں محبت کرتے ہیں. لازم بات ہے آپس کی محبت پیسے اور لین دین کی وجہ سے نہیں، بلکہ خالصتاً اللہ کی وجہ سے. اور جیسا کہ آپ نے سن بھی لیا کہ اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ تعالی محبت کرتے ہیں اس سے. اس لیے میرے عزیزو اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لو، ایک تو یہ کہ اللہ کی محبت ہمیں اتنی شدت کے ساتھ ہو جتنی سخت گرمی میں پیاس کے عالم میں ہم پانی سے محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ محبت اپنے پیدا کرنے والے سے ہونی چاہیے. آدمی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا، گرمی کے اندر بڑا محبوب ہوتا ہے پانی، کہیں سے مل جائے تو بس جی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو جتنی محبت آدمی پیاس کے عالم میں پانی سے کرتا ہے، ٹھنڈے پانی سے، اپنے پیدا کرنے والے سے جس نے اس پانی کو پیدا کیا ہے، اس سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. اسی لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ حقیقی محبوب اللہ رب العزت کی ذات، ایسا حقیقی محبوب کہ جس کے لیے انبیاء نے تکالیف اٹھائیں، برداشت کی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب محبین ہیں اور اللہ رب العزت محبوب ہیں، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی خاطر تکلیفیں برداشت کی، مارے کھائیں، پاؤں کو لہو لہان ہو گئے اور لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ برداشت کیا اللہ کی محبت. تو جس کی خاطر انسان مارے کھاتا ہے وہ محبوب ہی ہوتا ہے، اللہ رب العزت محبوب حقیقی ہیں. اس لیے اللہ سے محبت کرنا ہمیں سب سے زیادہ زیب دیتا ہے. اللہ کی محبت آتی کیسے ہے؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ اللہ کا نام، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار کثرت سے آدمی کرے، اور اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کی جائے. ان کی صحبت میں رہنے سے ماحول میں جب تبدیلی آتی ہے تو خود بخود سب کام ہو جاتا ہے. ایک بزرگ جب کسی کے پاس آئے تو انہوں نے ان کی طبیعت میں جب سلامتی دیکھی تو ان سے کہا کہ بھائی تم نے کسی سے اپنا اصلاحی تعلق بھی قائم کیا، کسی سے بیعت بھی کی؟ انہوں نے کہا نہیں، کہ ابھی تو کسی سے نہیں کی. تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی تم ہو جاؤ بیعت. تو فرمایا کہ نہیں، میں نہیں ہونا چاہتا، اس لیے کہ بڑی پابندیاں اپنے اوپر لاگو کرنی پڑتی ہیں اور یہ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تمہاری مرضی، ہم تو کوئی پابندی لگاتے نہیں. تو بہرحال وہ تین دن وہاں رہے، اور اس کے بعد پھر جب وہاں کا ماحول دیکھا تو سارے کام جو پہلے نہیں کرتے سب کرنے شروع کر دی. اب صاحب نے فرمایا کہ بھائی، انہوں نے فرمایا آپ چلے جاؤ بھائی. نے کہا نہیں، اب تو میں یہاں رہوں گا. 40 دن وہاں رہے. پھر تو بات یہ ہے کہ آدمی جب ماحول میں جاتا ہے، ماحول کی دوری ایک سب سے بڑی دین سے دوری کا ایک سبب، دینی ماحول سے دوری. اگر ہم دینی ماحول میں آئیں گے، نیک لوگوں کے پاس آئیں گے جائیں گے، نمازیوں کے پاس اٹھے بیٹھیں گے، تو انشاءاللہ نماز پڑھنی شروع کر دیں گے. آہستہ آہستہ طبیعت کا اثر دوسرے کی طبیعت پر ہوتا ہے. تو یہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اس کا حکم بھی دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو. تو یقیناً سچوں کے ساتھ آدمی جب رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی سچائی، اس دل کی کیفیات، انوارات، وہ منتقل ہوتے ہیں دوسرے دل میں. تو اس لیے اللہ تعالی سے ہمیں محبت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہیں، ان سے محبت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا دل عطا فرما دیں گے جو اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کی محبت میں دھڑکے گا، اور پھر دین پر، اسلام پر چلنا ہمارے لیے مشکل نہیں رہے گا. آج ہمیں شریعت پر چلنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. میرے عزیزو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، جو آدمی جس فن کا ماہر ہے اس کے لیے وہ فن کوئی چیز نہیں. مثلا ایک آدمی قالین بنتا ہے تو قالین بننے کا کام جو کر رہا ہے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو نہیں جانتا وہ پریشان ہو جائے گا، بھئی یہ میں کیسے کروں، یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا. لیکن اگر وہ آ جائے قالین بننے والے کے پاس، روزانہ اٹھے بیٹھے سیکھے، آہستہ آہستہ جیسے اس کے لیے مشکل نہیں رہے گی، اس کے لیے مشکل نہیں رہے گی. اسی طریقے سے دین پر چلنے کا معاملہ ہے کہ مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن نیک لوگوں کے پاس آنا جانا رکھو، آہستہ آہستہ انشاءاللہ پھر یہ مشکل نہیں رہے گی. پھر دین پر نہ چلنا مشکل معلوم ہوگا کہ یہ کیسے ہوگا، ہم کیسے دین کیسے چھوڑ دیں. یہ کام کیسے کر لیں شریعت کے خلاف؟ بعض لوگ بالکل شریعت آزاد جو لوگ ہوتے ہیں وہ دھڑلے سے سارے کام کر لیتے ہیں، اور انہیں ذرہ برابر بھی دل میں کوئی کھٹکا ہی نہیں ہوتا. لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ معمولی سی بھی نافرمانی کو برداشت نہیں کر سکتے. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یعنی ایک حدیث کا مضمون بیان کیا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، فاسق کے دل پہ ہر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر. یعنی جو آدمی گناہوں میں رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو اس کے لیے گناہ کرنا ایسا ہے جیسے مکھی ناک پہ آگے بیٹھی، اس نے اڑا دی، پھر بیٹھی، پھر اڑا دی. یعنی کوئی چیز ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں. لیکن مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہ گنا سے کم نہیں. ایک مومن آدمی وہ معمولی گناہ کو بھی یہ سمجھے گا کہ میرے اوپر بہت بڑا پہاڑ آ گیا، بوجھ تلے میں دب گیا. لیکن ایک فاسق و فاجر رات دن جو گناہ کر رہا ہے اس کے تو دل پہ گناہ ایسا ہے جیسے مگس ہو ناک پر. مگس مکھی کو کہتے فارسی میں، جس طرح مکھی آئی اس نے اڑا دی، اسی طریقے سے گناہ کا کام بھی اس نے کر لیا، کوئی فکر ہی نہیں. لیکن جو واقعتاً مومن ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ معمولی گناہ کو بھی کوہ گنا سے کم نہیں سمجھتے، بہت بھاری جو ہے وہ پتھر ہے جو ان کے سر پر. اس لیے ماحول میں انسان جب آتا ہے تو ہی بنتا ہے. اس لیے ایک تو میری گزارش یہی ہے کہ دینی ماحول میں آئیے، صحیح دینداروں سے تعلق رکھیے اور دین سیکھنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور دین پر نہ چلنا آپ کو مشکل نظر آئے گا. اور دوسرا یہ کہ پھر جب وہ کوئی ذکر و فکر کی بات کریں، ان باتوں پر عمل بھی کریں، کوشش کریں کہ اللہ کا نام کثرت سے زبان پر آئے. اور اگر کسی مصلح کے پاس چلے جائیں تو پھر وہ جس طریقے سے بتائے اس طریقے پر اللہ کا نام صبح و شام لیے جائے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. بعض اوقات اپنے طور پر آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا کرنا چاہیے کتنا نہیں کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں بعض اوقات انسان کہ دماغ میں خشکی آ جاتی ہے، پاگل پن ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں خرابی پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے کسی سے پوچھ کر کرنے میں بہرحال فائدہ ہے. جیسے ایک آدمی کسی کا پتہ ڈھونڈ رہا ہو تو ایک تو یہ کہ خود ہی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، 10 دفعہ چکر لگا لیا لیکن پتہ ہی نہیں چلا. پھر اس نے یہ کیا کہ چلو کسی سے پوچھ لیتے ہیں، تو کسی سے پوچھا کہ ابھی فلاں جگہ، اس نے کہا بھائی سامنے تو کھڑے ہو، یہ گھر سامنے ہی رہا. تو معلوم کرنے سے ایک لمحے میں پتہ چل گیا، اور نہ معلوم کرو تو 20 چکر لگا لیں اسی علاقے میں، آپ کو گھر نہیں ملے گا. اسی طریقے سے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی صحبتوں میں جانا رہنا انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ سبزی والے کے پاس سبزی ملے گی، گوشت والے کے پاس گوشت ملے گا، اور اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو اللہ ملے گا انشاءاللہ. ان سے ملنے کی ہے یہی اقرا، اللہ تعالی سے ملنے کا راستہ بتا رہے ہیں کہ ان سے ملنے کی ہے یہی اقرا، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. جو اس میدان میں قدم رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی اس میں لگائی ہوئی ہے، ان کے پاس آؤ جاؤ انشاءاللہ اللہ سے تعلق ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کا اپنے سے تعلق اللہ تعالیٰ مضبوط فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ محبت ہو تو تیرے لیے ہو، بغض و عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو، ذاتی اغراض نفسانی خواہشات پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اپنے فضل خاص سے، جو لوگ صحیح نہج پر صحیح طریقے پر دین کا کام کر رہے ہیں، ان کے کاموں میں برکت عطا فرما، اخلاص عطا فرما. یا اللہ ان کے کام کو آگے بڑھا، اپنے فضل خاص سے ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے اہل ایمان کو آپس میں معاون بنا دیجئے، یا اللہ تعاون تناسر کرنے والا بنا دیجئے، آپس میں ہم معاون بنے، معاند نہ بنے. اے اللہ جو بھی دین کا کام جس سے طریقے پر بھی کر رہا ہے، کوئی تقریر پر تقریر کر کے، کوئی تحریری طور پہ، کوئی تدریس کے طور پر، اور کوئی تبلیغ کے ذریعے سے، یا اللہ جو اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے کاموں میں برکت عطا فرما. ہم سب کو اللہ دین پر چلنے والا بنا دے، اپنا اپنے سے محبت کرنے والا بنا دے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے بہت سے عزیز ساتھی ہیں, دوست ہیں, اور مسجد کے بہت سے نمازی بھی ہیں جو بیمار ہیں. اسی طرح عزیزوں رشتہ داروں میں تقریباً ہر ایک کے کوئی نہ کوئی بیمار ہے, سب کے لیے دعا فرمائیے. اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے, ان میں عام مسلمان بھی ہیں, مرد اور عورت, اور ہمارے اپنے عزیز رشتہ دار بھی ہیں, بعض کے والدین بھی ہیں. اے اللہ جتنے بھی دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت کاملہ فرما دے, سب کے درجات کو بلند فرما دے. جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما. ابھی حال ہی میں ہمارے یہاں کے آنے مسجد کے نمازی ہیں فہیم صاحب, ان کے والد کا انتقال ہوا. اسی طرح محبوب صاحب ہیں, ان کے داماد کا انتقال ہوا, ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرما دیں. ایسے ہی ایک خاتون تھیں کویت میں جو جن کا کل انتقال ہو گیا, ابھی خبر آئی تھی, دعا فرما دیجیے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیں. اور بھی جو ذہن میں ہیں نہیں ہیں, اللہ جتنے مسلمان ہیں مرد و عورت سب کی بخشش فرما دیجیے, مغفرت فرما دیجیے, سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما, دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.